إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم آمین. الحمدللہ آج 25 مارچ 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 254 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الشعراء کی آیت نمبر 52 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے وحی کی موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي کہ میرے بندوں کو لے کر نکلو رات و رات اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ بے شک تمہارا تعقب کیا جائے گا یعنی فرعونی جو ہیں وہ تعقب کریں گے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جادوگروں کے ساتھ اور فرعون کے دربار میں جو ان کی ون ٹو ون ڈسکشن ہوئی دعوت توحید کے حوالے سے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی آیات میں. اب وہیں سے یہ جو واقعات ہیں وہ آگے چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے کر نکلو اور یہ تقریباً 600,000 کا لشکر تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد تھی. 6,000 لوگ اگر ایک شہر کے اندر رات کے وقت نکلیں تو آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اہتمام ہوا اس حوالے سے کہ فرعونیوں کو اس چیز کی خبر نہ ہوئی یا اگر ان کو خبر بھی ہوئی تو انہوں نے اس کو کیجول لیا کہ ٹھیک ہے یہ بھاگ کر کہاں جائیں گے ہم ان کا پیچھا کر لیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرما دی تھی کہ یہ فرعونی آپ کا پیچھا کریں گے. 12 قبائل تھے تقریباً 50,000 کا ایک قبیلہ تو یہ تقریباً 600,000 کے قریب یہ نفری بنتی ہے بنی اسرائیل کی جس کو لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام رات و رات نکلے. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ پس فرعون نے مختلف شہروں میں ہرکارے بھیجے. یعنی یہ ساتھ ساتھ یہ بھی سٹوری چل رہی ہے کہ فرعون جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پبلک ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے حالات و واقعات فیور میں لانے کے لیے پیرلل میں وہ اپنے ہرکاروں کو مختلف شہروں میں روانہ کر رہا تھا. اور بنی اسرائیل کو ظاہر ہے آؤٹ سائڈر سمجھتے تھے. بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا تھا حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اور پھر کافی عرصے تک بنی اسرائیل ہی حکومت میں رہے مصر کے اندر. اس کے بعد وہاں کی ایک نیشنل موومنٹ اٹھی کہ یہ باہر سے آؤٹ سائڈر شام سے آ کر یہاں پہ آباد ہو گئے ہیں, اصل حق تو ہمارا ہے حکومت کرنے کا. اور اس موومنٹ کو کامیابی حاصل ہوئی, اسی کے نتیجے میں فرعونی جو ہے وہ غالب آئے. اب دوبارہ ان کو یہ فکر پڑ گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا منجی بنا کر نجات دہندہ بنا کر بھیجا تھا اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ ہماری یہ ساری سلطنت جو ہے وہ اس شخص کی وجہ سے خطرے میں ہے، تو وہ ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی ابھار رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو ہرکار مختلف شہروں میں بھیج دیے، ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک بڑی چھوٹی سی جماعت ہے جنہوں نے یہ دنگا فساد شروع کیا ہے نعوذ باللہ، اور یہ فساد فی الارض کر رہے ہیں. چھوٹی وہ اس اعتبار سے کہہ رہے تھے کہ ان کو ان کی طاقت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ 600,000 کے ہونے کے باوجود بھی چونکہ غلامی کا دور گزرا تھا تو وہ مقابلہ تو فرعونیوں کا نہیں کر سکتے تھے، یعنی ذہنی پستی کا شکار ہو چکے تھے اس حوالے سے، ورنہ تعداد تو بہت زیادہ تھی، جس طرح آج بھی مسلمانوں کی کم و بیش 1.5 عرب کے قریب آبادی ہے لیکن کفار سے مغلوب ہے. تو یہ چھوٹی سی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہمیں سخت تنگ کر رکھا ہے اور بر انگیختا اور غیظ و غضب میں ہمیں کر رکھا ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، لیکن اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بے شک ہم ان سے بڑے محتاط ہیں، یعنی ہم نے ان کی پوری سرگرمیوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں شہروں کے اندر اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یعنی وہ تسلی بھی دے رہے ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نکالا انہیں ان کے باغوں سے اور چشموں سے، یعنی اپنے محلات سے نکال کے ان کو جو ہے سمندر کے اندر غرق کیا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور بھرپور خزانوں اور شاندار محلات سے ان کو نکالا. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس طرح زمین میں ہم نے وارث کر دیا بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو وہ اشراق کے وقت یعنی صبح کے وقت پیچھا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو بنی اسرائیل ساتھ تھے ان کا پیچھا کرتے ہوئے نکلے. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یعنی 600,000 کے لشکر جو بنی اسرائیل کا تھا، انہوں نے دیکھا کہ فرعونی جو ہے وہ فرعون سمیت جو ہے ہمارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہ آ پہنچے ہیں، انہوں نے وہ دیکھ بھی لیا. تو قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا، انا لمدرکون، بے شک اب تو ہم پکڑے گئے. یعنی یہ مطلب آپ ان کی کمٹمنٹ کا حال آپ دیکھ لیں، ایک طرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار اصحاب تھے کہ جو اپنی جانیں دے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور ایک یہ اصحاب ہے جنہوں نے کم صرف میڑا مارنا ہے، صرف تانا زنی. آپ یہ آگے بھی دیکھیں گے کہ جب جہاد کا حکم آیا تو صرف 2 یا 3 بندے تیار ہوئے 600,000 کے لشکر میں سے، باقی لوگ تیار ہی نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جانسار صحابہ ملے ہیں ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں کی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آگے چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توصیف جو ہے وہ تورات میں اور انجیل میں بھی بیان کی تھی کہ بڑی کمٹمنٹ والے لوگ ہوں گے، اور آپ دیکھیں کس پیشن کے ساتھ وہ نکلے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پہ ان کو کیسا پکا یقین تھا کہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور میں جب وہ خلیفۃ الرسول بنائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، تو عرب کے کتنے قبائل مرتد ہو گئے، ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے، جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام کی وجہ سے دب کے اسلام قبول کر چکے تھے یہ غزوہ حنین کے بعد. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے اس موقع پر، اور حضرت ابوبکر نے پھر ڈانٹا عمر کو کہ جب تم کافر تھے اس وقت بڑے سخت تھے اور اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے ہو، مجھے اکیلا بھی ان تمام محاذوں پر لڑنا پڑا، چاہے وہ جھوٹے پیغمبر کے خلاف لڑنا پڑے، چاہے جو ہے وہ منکرین زکات کے خلاف، میں سارے محاذوں کے اوپر جنگ کھولنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ رومن امپائر بھی ہمیں ملے گی اور پرشین امپائر بھی جو ہے وہ گرے گی. اور پھر لوگوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں تو نہیں، لیکن آپ کی زندگی کے بعد یہ ریولوشن آئی کہ 6 سے 7 سالوں کے اندر دونوں بڑی سپر پاور جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو گئی. جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر گری اور جنگ یرموک کے اندر رومن امپائر نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت تھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ مروا دیا آپ نے، ہم تو پکڑے گئے. قال کلا، انہوں نے کہا نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی فرمائے گا، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سیم بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی سیدنا ابو بکر صدیق کو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے جب غار ثور کے اندر دونوں جو ہے پناہ لی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اور کافر بالکل اس غار کے دہانے پر آ گئے، اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمارے بالکل قریب آ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مروا دیتا ہے، انہوں نے ایک اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت غم کرو، تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا ان کا رب ان کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی نجات دی۔ تو یہ پیغمبروں کا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے، پیغمبر کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ کوئی اچیو نہیں کر سکتا، کسی صحابی کو بھی وہ کانفیڈنس لیول کبھی نہیں مل سکتا جو ایک پیغمبر کو حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نے ہر چیز سامنے دیکھ لی ہوتی ہے، وہ حق الیقین پر پہنچے ہوتے ہیں۔ باقی سب کے سب لوگ پیغمبروں کے وعدے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جبکہ پیغمبر تو ہیں ایسی ہستی جن کو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل دکھا دیا ہوا ہے آخری درجے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری رہنمائی کرے گا۔ فأوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنا جو آسا ہے یہ آپ سمندر کے اوپر ماریے۔ یہ سمندری جھیلیں تھیں جو اب نہر سوئز بن چکی ہے، یہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں جن کو عبور کر کے جو ہے وہ مصر کے لوگ اس طرف آیا کرتے تھے، مشرق وسطی کی طرف، اور بعد میں یہ ان ساری جھیلوں کو جوڑ کر نہر سوئز بنا دی گئی، جو سمجھنے کے ایک لائف لائن ہے اس حوالے سے، جو اب پاکستان کی نہر سوئز یہ جو ہے وہ سی پیک کا منصوبہ انشاءاللہ تعالی بننے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی بلینز آف ڈالر کی کمائی ہے مصر کو نہر سوئز سے۔ تو یہ وہ سارے چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں جن کو عبور کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے۔ یہ کوئی دریائے نیل نہیں تھا جس کو عبور کیا، دریائے نیل تو مصر کے درمیان سے گزرتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، تو انہوں نے اس اپنے آسا کو مارا اس پانی کے اوپر۔ تو فل فلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو سمندر پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا، یعنی سمندر کی جھیل وہ درمیان سے پھٹی اور پانی یوں الگ ہوا حتیٰ کہ خشکی تک نکل آئی، اور وہ پانی دونوں طرف بڑے بڑے سمجھ لیں کہ پہاڑ بن گئے پانی کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رک گئے۔ اور ظاہر ہے فزیکل فینومینا آف نیچر تو انسان کے لیے نا، اللہ کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے اس فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا۔ بہرحال جیسے ہی یہ معاملہ ہوا، یہ سیم جو سین ہے وہ ٹین کمانڈمنٹس فلم جو بنائی ہے ہالی ووڈ نے، انہوں نے فلمایا بھی ہے، اس میں بڑی بےہودہ چیزیں بھی ہیں لیکن کچھ سین جو ہیں وہ باقی زبردست انہوں نے فلمائے ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میں سے گزرے۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کر دیا دوسرے فریق کو بھی ان کے، وہ گزرے۔ اب وہ اتنے بیوقوف تھے کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اسلام نہیں قبول کیا، حالانکہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے وہاں ایک فرعون کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جائے نا، پھر انسان کے سامنے سارے دلائل بھی آ جائیں، کبھی انسان حق قبول نہیں کرتا۔ وَلِأَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، امين۔ تو اب وہ اس سے بڑی بیوقوفی کہ وہ اس راستے میں چل پڑے کہ ان کو یہ بھی نہ خیال آیا کہ یہ تو ان کے لیے پھٹا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں بیچ میں غرق ہی کر دے۔ اور وہی ہوا، وانجینا موسا، ہم نے نجات دی موسا کو، ومن معه، اور ان کے ساتھیوں کو، اجمعین، سب کے سب۔ ثم اغرقنا الاخرین، اور اس کے بعد ہم نے غرق کر کے رکھ دیا دوسرے فریق کو، یعنی جیسے ہی انہوں نے وہ خشکی کا راستہ عبور کیا، ابھی فرعونی بالکل سینٹر میں پہنچے تھے، ظاہر تھوڑا سا فاصلہ تو تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور دونوں طرف سے وہ پہاڑ کی موجیں مل گئیں اور سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور سورہ یونس میں آتا ہے کہ وہاں پہ پھر فرعون نے پکارا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا وہاں پر الان، اب ایمان لے کر آیا، کوئی فائدہ نہیں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اسلام لانا قبول ہے، اس کے بعد اسلام قبول نہیں کسی کا. تو اب ظاہر ہے اس نے موت جب سامنے دیکھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی یہ توبہ قبول نہیں فرمائی. بن دیکھے ہی ماننا اصل میں مانگنا نا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر اور اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت والا معاملہ. دیکھ کے تو سب نے مان لینا، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے عیاں بھی ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایسے فزیکل فینومینا آف نیچر کے اندر چیزوں کو جوڑا ہوا ہے کہ انسان کو یہ گمان بھی نہیں آتا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کوئی چلا رہا ہے، جب تک انسان غور و تفکر نہ کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں سب کے سب معاملے خود چل رہے ہیں، ٹائم کے اوپر بارش ہو جانی اور بارش کا زمین میں جذب ہو کے وہاں سے گندم کا نکلنا یہ شاید خود بخود ہو رہا ہے، ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس اعتبار سے اس سارے سسٹم میں چھپایا ہوا ہے اور امتحان ہے. اور اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، ہر چیز اس کے ایک ہونے کا جو ہے وہ پتہ دیتی ہے. اور میں نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 128. گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس. اللہ ہی واحد اور یکتا اکیلا کریٹر ہے اس کائنات کا، خالق ہے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب غالب ہے لیکن رحم فرمانے والا بھی ہے، چاہے تو فوراً پکڑ لے لیکن رحم کا تقاضا یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے. یہ وہی دو آیات ہیں جو میں نے کہا تھا اس صورت میں بار بار ریپیٹ ہوں گی کہ اصل معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے القرآن، اور اس القرآن کے اندر جو اگلی امتوں کے واقعات ہیں ہر ہر واقعے کے اندر ایک معجزہ موجود ہے، اللہ کی طرف سے ایک دلیل موجود ہے کہ وقت کے پیغمبر کے اوپر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. تو اسی کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس میں ہے نشانی لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا رب جو ہے وہ غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے، الحمدللہ. اب میرے بھائیو اگلی جو آیات ہیں سورہ الشعراء آیت نمبر 69 سے آن ورڈ 104 تک، یہ بڑی انٹرسٹنگ آیات ہیں. سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے انہوں نے جو اپنی قوم میں دعوت توحید بیان کی اور اس کے اگینسٹ ان کی قوم کا رسپانس کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح ڈٹے رہے اپنے اس حق کے اوپر. ویسے تو الگ سے میں نے مسئلہ نمبر 145 بھی ریکارڈ کروایا تھا سورۃ الانبیاء کی آیات کے کانٹیکسٹ میں، جہاں پہ وہ بتوں کے توڑنے والا واقعہ آتا ہے موسیٰ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہاں پر تو اشارتاً ذکر ہے اس چیز کا، لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنے رب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کا جو اظہار ہے کمال ہے. اور اسی میں وہ شہرہ آفاق آیت بھی آئے گی جو عموماً ہاسپٹلس کے باہر لکھی جاتی ہے، 80 نمبر آیت سورہ الشعراء کی 80 نمبر. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے کچھ ڈیٹیل گفتگو بھی کرنی ہے. 8 صحیح الاسناد احادیث میں نے انشاءاللہ تعالی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بیان کرنی ہے، اور ایک عقیدہ بھی کلیئر کرنا ہے جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں. لیکن پہلے ہم ان آیات کو کور کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم احادیث کو ڈسکس کریں گے اور اسی پہ ہمارا درس کنکلوڈ ہوگا. پہلے آیات کور کر لیں، اس کے بعد آپ قرآن پاک بند کر دیں گے، پھر میں انشاءاللہ ان احادیث کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے ان کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اذ قال لابیہ، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، تم کن چیزوں کی پرستش کر رہے ہو. قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم پوجتے ہیں بتوں کو. فضلوا لها عاکفین، اور ہم ہر وقت اسی پر اعتکاف کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اس میں ہمیں سکون ملتا ہے، وہی ٹنڈولکر والی بات ہے، جب میں مندر سے ہو کے آتا ہوں تو سینچری کرتا ہوں. مسلمان کہتا ہے میں جب فلاں دربار سے ہو کے آتا ہوں تو کامیابی ہوتی ہے. دونوں ٹھیک ہے اپنی جگہ پھر، اگر یہی معیار ہے کتاب و سنت، اگر معیار نہیں ہے، علم معیار نہیں ہے تو پھر اسی قسم کے معیار بنائے جائیں گے. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، انہوں نے پوچھا بھلا یہ بتاؤ تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں یا نقصان؟ یہ بت مٹی کے بت تراشے ہوئے، پتھروں کے، تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، کیا تمہیں کوئی نفع اور نقصان دے سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں؟ اب اس کی دلیل میں بجائے انہوں نے جواب دینے کے نا، جنہوں پنجابی سے کہنا چھڑول ماری، قالوا بل وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس کی عبادت کرتے ہوئے بتوں کی پایا، کوئی دلیل نہیں ہے، سنا کے سننی تننی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں، بکش مسلمان نہیں، علم کی بنیاد نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آباء اجداد اور بزرگوں کو اس پہ پایا، کذالک یفعلون، وہ بھی یہی کیا کرتے تھے، اسی تو شروع تو یار بھی دینے ہیں یہ دلیل، وہ پوچھا بھائی سنت ہے کوئی صحابی کا عمل ہے نا، اسی تو شروع تو کر رہے تھے اسی تو ہے انہیں، تو یہ اس قسم کے لیم ایکسکیوزڈ ڈیوائس آج بھی کیے جاتے ہیں، یعنی میں اب اس کو آج کے دور کے اعتبار سے اگر سائملٹینیس کنٹراسٹ بتانا شروع کر دوں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، میں اس کو یہیں پہ سکپ کرتا ہوں اور اسی کی طرف واپس آتا ہوں۔ قال افرائیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ جن ہستیوں کی تم پرستش کر رہے ہو ان کا حال تمہارے سامنے ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، انتم واباؤکم الاقدمون، تم ہو یا تمہارے ابا اجداد ہو، سب کے سب اسی گمراہی کے اوپر چل رہے تھے۔ سورہ الانبیاء میں تو یہاں تک آتا ہے انتم واباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے سارے بزرگ ابا اجداد کھلی گمراہی میں تھے، تو یہ بھی امت ابراہیمی ہے، یہ کہتے تھے پازیٹو میٹھے انداز میں بات ہونی چاہیے، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ میٹھا انداز کس کا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم ہوا ہے، واحد پیغمبر ہے جن کی پیروی کا حکم بائی نیم اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے، ہمیں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ابراہیم کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے، اس لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں آپ نے کیا، نیور نیور ایور، کبھی بھی نہیں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، پس تم سب کے سب میرے دشمن ہو سوائے میرے رب کے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آپ ذرا کمٹمنٹ لیول دیکھیں، اکیلے ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، ابھی بیوی بچے بھی نہیں، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اکیلے، اسی لیے سورہ النحل میں آیا نا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھا، اس پر میرا مسئلہ نمبر 125 ریکارڈڈ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے، اپنی ذات کے اندر پوری امت ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی ان دا سائٹ آف اللہ، رادر کوالٹی از اتھینٹسٹی، اللہ کے حضور تعداد کا زیادہ ہونا کسی کی حق پرستی کی دلیل نہیں ہے کسی جماعت کی حق ہونے پہ، بلکہ کوالٹی کا صحیح ہونا یہ دلیل ہے، چاہے وہ ابراہیم اکیلے ہی امت ہو، ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تم سب کے سب میرے دشمن ہو، تمہارے بت بھی، تمہارے بزرگ بھی، تم سب کے سب، سوائے میرے رب کے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا نا، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفم مسلم وما کان من المشرکین، بلکہ وہ حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے، اور مشرک نہیں تھے، یعنی وہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہم ابراہیم کے ٹریک پہ ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم کے ٹریک پہ ہیں، اللہ تعالیٰ میں ابراہیم مشرک تو نہیں تھے، وہ تو ایک رب کے ہو گئے ہوئے تھے اور تم شرک کرتے ہو۔ اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ آیات آپ پڑھیں نا تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا نا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مسلم تھے، مسلمان تھے، سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ تو اسی بٹوین دا ورڈز ہمارے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، مسلم تھے۔ سیم اینالوجی ہے نا جی، اب بائی نیم تو نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتانی، گائیڈ لائنز دینی ہے، اسی ٹریک کے اوپر یہ امت بھی ٹکڑی میں بٹ چکی ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے، امتوں نے انبیاء کی تعلیمات کو پارے پارا پارا کر دیا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، کوئی جو ہے صرف اہل بیت کو لے کے چل رہا ہے، کوئی صرف اصحاب کو لے کے چل رہا ہے، کوئی صرف توحید کو لے کے چل رہا ہے، کوئی صرف عشق رسول کو لے کے چل رہا ہے، اور باقی ساری چیزیں ملاوٹ کی ہوئی ہیں، اور ہر گروہ اس میں خوش ہے کہ ہاں ہمارے پاس یہ ایسٹ تو ہے، چلو وہ نہیں تحت ہے نا. یہ ہر نبیوں کی امت کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم سب کے سب میرے دشمن ہو سوائے میرے رب کے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الذی خلقنی فہو یہدین، اسی نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی بھی کرے گا. اللہ اکبر. والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی مجھے مارے گا بھی اور مارنے کے بعد مجھے زندہ بھی کرے گا. اچھا اس سے پہلے والی وہ آیت رہے گی. والذی ہوا یطعمنی و یسقین، اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور پانی بھی پلاتا ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے مارے گا بھی وہی زندہ کرے گا. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کسی بزرگ بابے کی طرف نہیں کر رہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا لیول ہے، باقی لوگ تو چھوڑ دیں نا، وہ تو کسی لیول پہ ہی نہیں آتے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اور وہی اللہ ہے جس سے میں طمع رکھتا ہوں، اس بات کی میں امید رکھتا ہوں، لالچ رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کو میری خطاؤں کو معاف کر دے گا. یوم الدین، قیامت کے دن. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے حکم عطا فرما، علم اور عمل میں کمال عطا فرما. والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرما. وجعلنی لسان الصدق فی الاخرین، اور اے اللہ بنا دے میرے لیے سچی ناموری آنے والے لوگوں میں، یعنی آنے والے لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں کہ ایک ابراہیم تھا جو ٹوٹلی اوبیڈینٹ تھا اپنے گاڈ کا، جس نے ٹاپ پرائورٹی ترجیح اول اللہ کو بنایا ہوا تھا. دیکھ لیں آج تک آپ درود شریف بھی جب پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، سال کے بعد قربانی کرتے ہیں، اسے سنت محمدیہ نہیں کہا جاتا، سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے سورہ البقرہ میں بھی آئی کہ اللہ اس قوم میں ایسا پیغمبر بھیج جو تیری آیات ان پر تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی. اب اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے کیا امیدیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آنے والے نسلوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھنا، لوگ مجھے اچھی زبان کے ساتھ یاد کریں. ہمیں بھی یہ دعا سکھائے گی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ بنا دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنانا، یعنی ہماری اولاد میں جو لوگ آئیں وہ پرہیزگار ہوں، ہم ان کے امام ہوں. یہ امام مسجد نہیں ہے، امام سے مراد جو پہلے گزر چکے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں، محمد رسول اللہ ہمارے امام ہیں، خلفائے راشدین ہمارے امام ہیں علیہم السلام اجمعین. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، وجعلنی من ورثۃ الجنۃ النعیم، اور مجھے بنا دے ان لوگوں میں سے جو جنت کی نعمتوں کے وارث ہونے والے ہیں. اللہ مجھے جنت عطا فرما. یہ ساری دعائیں. واغفر لی ابی، اور بخش دے میرے باپ کو، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. لیکن اسے توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حق بات قبول کرتا. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے شرمسار نہ کرنا اس دن جب کہ مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا. اے اللہ اس دن تو میری عزت کی حفاظت فرمانا، اے اللہ میری غلطیوں پر پردہ رکھنا. اللہ اکبر. یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ قیامت کا دن جس دن نہ تو مال کام آئے گا اور نہ کسی کے بیٹے اس کے کام آئیں گے. ایک قبائلی سسٹم میں بیٹے طاقت کی نشانی سمجھے جاتے تھے، لیکن قیامت والے دن نہ مال نہ اولاد کوئی چیز کام نہیں آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اللہ کے حضور رجوع لانے والا دل لے آیا وہ اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ جو باغی لوگ ہیں ان کے لیے، جو طوفانی اور تغا والی نیچر رکھنے والے، تاغوت کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، بہکنے والے لوگ۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، پھر کہا جائے گا کہاں گئے وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے مقابلے پر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ او ينتصرون، یا کوئی انتقام لے سکتے ہیں؟ اللہ نے جو تمہیں اس تکلیف میں ڈالا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی انتقام لے سکتا ہے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس اوندے کر کے پھینک دیے جائیں گے اس میں وہ اور دوسرے تمام جو باغی لوگ ہیں، گمراہ لوگ۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے کے سارے گروہ جو ہیں، سارے لشکر بھی دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور وہاں وہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ دوزخ میں آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ دوست کی جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے ظاہر ہے پھر آپس میں لڑیں گے۔ اس حوالے سے ایک بڑا اہم لیکچر میں نے دیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ، شیطان سے آخری ملاقات کے نام سے، جو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن مکالمہ دوستیوں کا اور شیطان کا آپس میں ہونے والا ہے۔ مسئلہ نمبر ہے وہ 113، شیطان سے آخری ملاقات۔ تو یہاں پر دوستی آپس میں لڑ رہے ہوں گے، تاللہ کہیں گے اللہ کی قسم، ان کنا لفی ضلال مبین، بے شک ہم کھلی گمراہی میں سے تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے رب العالمین کے برابر تمہیں مان لیا، یعنی ہم شیطان کی پیروی کی، گویا اللہ کے مقابلے پہ ہی اسے مان لیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان کی ڈائریکٹ عبادت کرتے تھے، ایسے لوگ تو بہت کم ہیں۔ شیطان کی پیروی جو ہے وہ نفس کی پیروی، وہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرنے والی بات ہے۔ افرائیتا من اتخذ الہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا مگر ہمیں ان مجرموں نے۔ فما لنا من شافعین، تو آج نہیں ہمارے لیے کوئی سفارشی۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی غمخار دوست ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، پس اگر ہمارے اختیار میں ہوتا کہ ہم اب دنیا میں واپس بھیج دیے جاتے تو ہم اہل ایمان میں ہوتے، لیکن آخرت میں تو یہ معاملہ ہونا نہیں۔ دنیا میں تو انسان ناکام ہو پھر کامیابی کے لیے کوئی امید بن سکتی ہے، لیکن آخرت کی جب ناکامی ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہوگی تو پکی ناکامی۔ ولیعوذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب جو ہے وہ غالب ہے، لیکن وہ رحم فرمانے والا بھی ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، چاہے تو پکڑ لے لیکن پکڑتا نہیں ہے۔ تو یہ آیت نمبر 104 پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی۔ آپ قرآن پاک بند کر دیجئے۔ میرے بھائیو، جو یہ سورہ الشعراء کی ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 80، سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ اکثر ہاسپٹلز کے باہر بھی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہاسپٹلز ہوں، دعائیاں ہوں، یہ سب کے سب اسباب ہیں۔ اسباب اختیار کرنا سنت بلکہ فرض ہے، لیکن اسباب پر ہی یقین کر لینا اور مسبب الاسباب کو پس پشت ڈال دینا یہ کفر ہے۔ جس طرح اسباب اختیار کرنا سنت اور فرض ہے، اسی طریقے سے مسبب الاسباب پر نظر رکھنا اور اسباب کو صرف ذریعہ سمجھنا اور اصل جو ہے وہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کو ماننا، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ لہذا اسی کانٹیکسٹ میں میں نے کچھ ڈیٹیل گفتگو کرنی تھی، تو اب باقی جو ہمارا تقریباً 25 منٹ بچے ہیں اس میں میں ان 8 صحیح الاسناد احادیث کو کور کروں گا اسی کانٹیکسٹ میں، جو بیماریوں کے لیے ہم دوا کا اہتمام کرتے ہیں. اس میں بھی دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دعا اختیار کرنے کو, دوائی کو اختیار کرنے کو توکل کے منافی سمجھتے ہیں, اور اس میں پرٹیکولرلی جو صوفیاء کا طبقہ ہے, اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ بالکل آزاد خیال قسم کے سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دعائیوں کے اندر ہی شفا ہے, بس اللہ تعالیٰ نے ایک فزیکل فینومینا آف نیچر بنا دیا ہے تو یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ دعائی دی جائے اور انسان کو آرام نہ آئے. بس اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہی دوائی ایک بندے کے لیے اثر کر جاتی, دوسرے کے لیے نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ, لیکن عمومی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چونکہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی میں تو امتحان ہے, اللہ تعالیٰ خود تو بیک فٹ پہ ہے نا, سامنے نظر آ رہا, ورنہ تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک وہ لوگ جو کہ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. دیکھ کے تو سب نے مان لینا. تو بہرحال نورن اعلی نور کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جبلی ہدایت دی تھی ان فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی, نورن اعلی نور اللہ تعالیٰ نے اس نور پر نور ہمیں قرآن حکیم دے دیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے, کہ ہم اس ہدایت کی کتاب کے ذریعے اگر کوئی ایمبیگوٹی رہ بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ جو آیت آئی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یقین کامل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے, بلکہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ آیات ان کو دوبارہ سے میں کور کروں. یہ بڑی زبردست وجد آمیز آیات ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, یہ سب کی سب ہستی ہیں جن کو اللہ کے مقابلے پہ تم نے ٹھہرا لیا ہے, یہ سب میری دشمن ہے سوائے میرے اس رب کے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الذی خلقنی فہو یہدین, اور وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے وہ ہدایت بھی دے گا, رہنمائی کرے گا. والذی ہوا یطعمنی ویسقین, وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. یہاں کہتے ہیں جی بزرگ کھلاتے پلاتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار پڑتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, اور وہی ہے جو مجھے مارے گا بھی مجھے زندہ بھی کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي, اور اسی سے مجھے طمع اور لالچ اور امید ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا یوم الدین, قیامت کے دن. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اے اللہ مجھے اپنی طرف سے علم و عمل حکم عطا فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, آمین. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا, اور وہی جو اگلی دعا ہے وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اور اے اللہ آنے والے لوگوں میں میرا تذکرہ جو ہے ناموری اچھی زبان کے ساتھ ہو. وہ آج تک ہے درود ابراہیمی کی شکل میں اور قربانی کی شکل میں جو دنیا میں کروڑوں مسلمان ہر سال جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کے دن قربانی یوم النحر سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہیں. کتنی حیران کن بات ہے, ہم اسے سنت محمدی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سنت ابراہیمی کہتے ہیں. اور اس درود کو بھی درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر خلیل, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی اتباع کا حکم, ہمیں تو حکم کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے, الحمدللہ. اور میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ نمونہ بھی حاصل کریں. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے نہ عیسائی. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, سر تسلیم خم کرنے والے تھے, مسلم تھے, مسلمان تھے اور مشرکین میں شامل نہیں. یہ سب سے بڑا ٹائٹل ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ہے, وما کان من المشرکین, کسی درجے میں بھی شرک نہیں تھا, خواہش نفس کی پیروی بھی نہیں تھی, ہر لحاظ سے شرک سے آزاد تھے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ڈاکٹر سراج صاحب انہی آیات پہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ نہ تو سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ وہ مسلمان تھے, مسلم تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکا سچا مسلم بنائے, آمین. سر تسلیم ہم کرنے والا اور فرقہ واریت کی لعنت سے بچائے. اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ جو سورہ الانام کی آیت نمبر 159 ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد قیامت والے دن وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ بہرحال اس فرقہ واریت کی لعنت کے حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 72 ریکارڈڈ موجود ہے اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب میرے بھائیو، یہ جو آیت آئی سورہ الشعراء آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اسی کے کانٹیکسٹ میں میں نے 8 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کرنی ہے، اور یہ 8 کا عدد میں نے لیا ہے صحیح مسلم کی وہ حدیث 553 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جسے ہم عرف عام میں دوسرا کلمہ کہتے ہیں شہادت، تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے یہ 8 صحیح الاسناد احادیث میں کور کروں گا، لیکن یہاں پر پھر انصاف کا تقاضا ہے کہ میں آپ کو اس کتاب کا تعارف کروا دوں، مشکات المصابیح، جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، جس پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 111B اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا مجموعہ ہے، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک .com پہ 18 MB کی 3 فائلز ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری، اور مین سٹریم کی ساری کتابیں اس میں کور ہیں، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، الموطا امام مالک، المستدرک للحاکم اور باقی کتابیں، سنن کبری، البیہقی بھی 6294 6294 احادیث ہیں اس کے اندر، اور اسی بک مشکات المصابیح میں ایک چیپٹر ہے بڑا اہم، 2 چیپٹرز اسی گفتگو کے حوالے سے میں ان کو ریفر کر دوں گا، بعد میں آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے کتاب الطب والرقا، یعنی طب، جو یہ بیماریوں کے علاج کے لیے دوائی استعمال کی جاتی ہے، اور رقیہ کیا جاتا ہے، یعنی جھاڑ پھونک اور دم کرنا، اس کے اوپر چیپٹر ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ پھر فال نکالنا، بدشگونی اور کہانت، یہ کاہن اور نجومیوں کے پاس جا کے جو لوگ مستقبل کی خبریں لیتے ہیں ان کے اوپر کیا وبال ہے، یہ تمام ٹاپکس، کل 92 احادیث ہیں مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4514 سے لے کر 4605 تک، 4514 سے لے کر 4605 نمبر احادیث تک، کل 92 احادیث۔ اور یہ جو عموماً طب نبوی کے اوپر اکثر یہ جھوٹی کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، ہر چیز کو طب نبوی بنا کے پیش کیا ہوتا ہے، کوئی حوالہ نہیں لکھا ہوتا، چند ایک احادیث ثابت ہے، باقی کولوں ہی لوگوں نے لکھ دیتی ہوں نہیں ہے، تو آپ یہ چیپٹر مشکات کا پڑھیں تو آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گائیڈ لائنز ملیں گی۔ اور دوسرا اہم چیپٹر ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ، ظاہر ہے 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ آپ دوائی پہ ہی صرف توکل کر لیں، اور دوسری طرف ہے کہ آپ جو ہے وہ دوائی کو بالکل چھوڑ ہی دیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ تو وہ جو دوسرا ہے معاملہ کہ توکل اللہ پر کرنا ہے دوائی کے ساتھ ساتھ، تو وہ ہے باب التوکل والصبر، یہ جو چیپٹر ہے مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5295 سے لے کر 5313 تک، کل 19 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور اسی کانٹیکسٹ میں میں نے کچھ وظائف و اذکار، نظر بد، آسیب، جادو ٹونا اور مہلک امراض سے بچنے کے جو وظائف، کچھ میں نے کریٹیکل 5 وظائف بتائے تھے، وہ مسئلہ نمبر 109 نمبر مسئلہ اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ ریکارڈڈ موجود ہے، اور ہماری لیکچرز ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں، ویسے تو مکمل 170 جو مسئلے بن چکے ہیں، اور آج کا انشاءاللہ یہ والا پورشن ملا کر یہ مسئلہ نمبر 171 ہوگا۔ اس کا مکمل پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا، جو ہائپر لنک بھی موجود ہیں یوٹیوب کے، اور وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ٹاپ کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ، اس کا لنک تقریباً 7-8 MB کی فائل ہے، ہندی کے اندر بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور رومن کے اندر بھی، تینوں زبانوں کے اندر، اور ویسے بھی آپ یوٹیوب میں اگر جا کے کریکٹ اسپیلنگ لکھ دیں، مثلاً یہ آج والا لیکچر جب اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ مسئلہ نمبر 171، تو آپ لکھیں 171 -مسئلہ N A S پھر اپوسٹروفی والا کاما جو اوپر لگتا ہے, ایک نیچے والا کاما ایک اوپر والا, اے ایل اے ایچ مسئلہ. اگر وہ کاما نہیں ڈالیں گے تو مسالہ بن جائے گا, اور وہ مسالے والی ویڈیوز کھل جاتی ہیں. پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کھل نہیں رہا, تو اسپیلنگ تو آپ مسالہ نہ لکھیں, مسئلہ لکھیں. یہ عربی کا لفظ ہے, مسئلہ کہتے ہیں سوال کو. تو یہ عربی میں نے یونیک ورڈ استعمال کیا الحمدللہ. تو 171 مسئلہ, اس طرح آپ یہ 109 لکھیں گے, 109 ڈیش مسئلہ, تو وہ لیکچر کھل جائے گا. اب وہ 8 احادیث, تو چونکہ مشکات کا میں نے تعارف کروایا, یہ مشکات میں ساری احادیث موجود ہے. میں صرف مشکات کے نمبر بتاؤں گا, پرائمری بکس کے صرف نام بتاؤں گا, انٹرنیشنل نمبر صرف مشکات کے بتاؤں گا تاکہ آسانی ہو مجھے بتانے میں. پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے, پرائمری بک اس کی صحیح بخاری ہے اور مشکات والوں نے اسی سے لی ہے. مشکات میں ہے اس کا نمبر 4514. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کی شفا بھی ساتھ ہی اتار دی ہے. الحمدللہ, ہر بیماری کی شفا ہے. باقی احادیث میں آتا ہے, جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے, کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے. موت کا کوئی علاج نہیں, موت کو نہ کوئی وظیفہ ٹال سکتا ہے نہ کوئی دوا ٹال سکتی ہے. موت نہیں ٹال سکتی, چاہے آپ بسم اللہ الذی لا یضر ایک ہزار دفعہ پڑھیں, موت نے آ جانا ہے. جب موت نے آنا ہے وہ اپنے ٹائم پہ آنا ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسیپشن ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4515. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہر بیماری کے لیے دوا ہے, اور جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض کو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے. یعنی جب وہ صحیح ایکزیکٹ وہی دوا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کی ہوتی ہے کہ اس کو اس کے ذریعے سے شفا دینی ہے, جب وہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ, اب اس میں آیا کہ اللہ کے اذن سے شفا ہو سکتی ہے, اللہ کے اذن سے شفا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے دوائی میچ بھی کر جائے, اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا تو شفا نہیں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کا جب اذن ہوگا تبھی دوا میچ کرے گی, ورنہ دو سیم بیماریوں والے لوگوں کو اگر سیم دوائی دیں گے, این ممکن ہے ایک کو شفا ہو جائے دوسرے کو نہ ہو, اور این ممکن ہے دونوں کو ہو جائے اور این ممکن ہے دونوں کو ہی نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں, ان کو بار بار یاد رکھیں. ایک طرف ایکسٹریم ہے اسباب کی نفی کی, جو صوفیاء کی ہے, کہ بیمار پڑے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جسم میں کیڑے پڑے, بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے کہ بزرگ تھے بیمار, وہ اپنے لیے کچھ کرتے ہی نہیں تھے, دوا بھی نہیں کرتے تھے, کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک ایکسٹریم ہے, اور بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک جعلی واقعہ مشہور کیا ہوا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے, نعوذ باللہ. بیمار ضرور تھے, کیڑے نہیں پڑے ہوئے تھے جسم میں, اس قسم کی گھن والی بیماریاں انبیاء کو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی ازمائش میں ڈالا, قرآن حکیم میں ذکر ہے لیکن ڈیٹیلز نہیں آئی. تو وہ کہتے ہیں جب کوئی کیڑا اتر جاتا تھا دوبارہ اپنے اوپر چڑھا لیتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی انبیاء کا اس طرح کا کریکٹر نہیں, یہ آپ کے بزرگوں کا اس قسم کا کریکٹر ہو سکتا ہے. انبیاء تو ظاہر ہے کہ وہ عقل کے اس معیار پہ پورے اترتے ہیں, اس قسم کی عجیب و غریب تعلیمات جو ہیں وہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو تعلیم دی ہیں, اور اس قسم کی تعلیمات ہی اسلام کی بدنامی کا باعث بنی ہوئی ہیں. تو اسباب اختیار کرنا لوگ تو کہتے ہیں سنت ہے, میں کہتا ہوں فرض ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا. مثلا ایک شخص کہتا ہے جی مجھے پیاس لگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتے ہیں, تو میں صرف دعا ہی کروں گا اور پانی نہیں پیوں گا, انشاءاللہ تعالی مر جائے گا, ضرور مرے گا انشاءاللہ, بچے گا نہیں, کیونکہ اللہ تعالی نے پانی پہلے ہی تعلیم اللہ نے فرمایا نا. یہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی سنا, والذی ہوا یطعمنی ویسقین, وہی اللہ ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا اور پانی بھی پلاتا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالی بغیر کھائے پلائے ہی میرا پیٹ بھر دیتا ہے, یہ بھی کہہ سکتے تھے. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا. اور یہ عموماً میں نے تبلیغی جماعت والے بھائیوں کو, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں بہت بڑا ایسٹ سمجھتا ہوں امت کے لیے تبلیغی جماعت کی جو خدمات ہیں, لیکن وہ بعض اوقات اسباب کی اس حد تک نفی کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل دوسری ایکسٹریم کو چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی رویہ نہیں ہونا چاہیے, اسباب کی آپ نفی اس اعتبار سے کریں کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی ہے. تو یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی دوا کرنا سنت ہے اور دوا پر جو ہے وہ یقین نہ کرنا فرض ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اگر شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی بات ٹھیک ہے. تو اس کو آپ تھوڑا ریوائز کریں کہ دوا کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ فرض ہے, اور صرف دوا پر یقین کر لینا اور مسبب الاسباب کو بھول جانا یہ کفر ہے, یہ بات کی جائے. اسی کانٹیکسٹ میں بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں, بہت اہم حدیث ہے, اور یہ آپ کو پوری اسلام کی ڈاکٹرائن اور فلسفہ بتا دے گی اسباب کے حوالے سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اسباب کی نفی کا نہیں. یہ پتہ نہیں کون سا دین پیش کرتے ہیں اسباب کی نفی والا, اور اسی لیے پھر گورے مذاق اڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہ اتنے ہزار سال تک, اتنے جو ہے وہ سو سال تک, اور اتنے سالوں تک جو ہے وہ جناب بغیر کھائے پیے زندہ رہے, اور یہ ہوا. وہ چند ایک معجزات والا اور کرامات والا معاملہ الگ ہے, باقی اس کو ہر چیز کے اوپر تھوپ دینا, اصحاب کہف کا ایک واقعہ لے کے اور اپنے بزرگ باپ ثابت کرنا, یہ بات بالکل غلط ہے. تو یہ جو اسلام کی ڈاکٹرائن ہے, فلسفہ دین کیا ہے اسباب کے حوالے سے, صحیح مسلم میں حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5298, بڑی زبردست حدیث ہے. اور کتاب القدر جو چیپٹر ہے تقدیر والا صحیح مسلم کا, اس کا اختتام امام مسلم نے بڑے انٹلیکچوئل وے میں اسی حدیث کے اوپر کیا ہے. مسئلہ تقدیر کا بھی حال اس کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوی مؤمن اللہ تعالی کو ضعیف مؤمن سے بہتر ہے. یعنی ایک کانگڑی پہلوان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے, بلکہ ایک صحت مند مؤمن. صحت ہوگی تو دین کا کام کرے گا نا. اب اسی کے اندر نفی آ گئی کہ آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کو قوی مؤمن ضعیف مؤمن سے زیادہ پسند ہے, اور سب مؤمنین میں ہی خیر ہے. یعنی اگر ان کو رب ہی کوئی بےچارا کمزور ہے گئے کانگڑی پہلوان, تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں, اللہ کو سب محبوب ہے. اے ابو ہریرہ تو اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے محنت اور کوشش کر. یعنی جو چیز بھی تجھے نفع دیتی ہے نا اس کے لیے محنت اور کوشش فل کر, صرف اللہ پر نہیں توکل کر کے بیٹھ جا, پھر اللہ سے بھی مدد طلب کر, اپنی طرف سے محنت کر پھر اللہ سے مدد. واستعین باللہ, اور ساتھ ہی کہا اور سستی نہ کرنا اور کاہلی نہ کرنا. یہ نہ ہو کہ بے دلی کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کیا اور کہنا نقصان ہو گیا جی بس جی اللہ نے منظور سی, نہیں, یا پورا سال پڑھائی کو نہیں کی پیپروں میں صرف دعائیں کی ہیں اور فیل ہو گیا کہتے جو اللہ نے منظور, اللہ کے اوپر نہ یہ بات ڈالیں. سستی نہیں کرنی, کاہلی نہیں کرنی, اور نفع بخش چیز کے حصول کے لیے فل کوشش کرنی ہے. دیکھیں دونوں چیزیں کور کی, کوشش بھی کرنی ہے اور سستی بھی نہیں دکھانی, پورے پیشن کے ساتھ. اور پھر اگر نقصان ہو جائے تو یہ نہ کہنا کہ میں اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. یہ ایسا اور اگر, یہ الفاظ جو ہے شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یعنی کوشش کرنے کے بعد پھر کہیں جو اللہ کی مرضی, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کوشش کریں ضرور, اس کے بعد اگر مگر نہیں. جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول بڑا مشہور ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. کہ کوئی اور ہستی ہے جو تمام حالات فیوریبل ہونے کے باوجود نہیں چاہتی کہ یہ کام ہو, تو میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. اسی لیے قرآن حکیم میں سورۃ الکہف میں بھی حکم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے امت کو کہ ہر معاملے میں ہمیشہ کبھی بھی یہ بات نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا, سوائے اس کے کہ انشاءاللہ بھی ساتھ کہو. ہر معاملے میں کوشش کرو پھر کہو انشاءاللہ, جو اللہ کی مرضی. یعنی صبح جانا ہے کسی نے لانگ ڈرائیو کے اوپر, گاڑی کی ٹیوننگ بھی کرائی ہوئی ہے اور بالکل لیٹسٹ 2017 ماڈل, ابھی 2017 چل رہا ہے, 25 مارچ 2017 ماڈل گاڑی موجود ہے, ٹیوننگ بھی ہے, پیٹرول بھی فل ہے, اور کہنا ہے جی اب تو میں نے کل جانا ہی جانا ہے, نہیں, پھر بھی کہنا ہے انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام حالات و واقعات کے اوپر وہی قادر ہے. کسی قسم کی مصیبت بھی آ سکتی ہے, ناگہانی کوئی آفت آ سکتی ہے, تو اگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے تو یہ مسئلہ تقدیر کا بھی حل ہے اس میں. بہرحال مسئلہ نمبر 103 میرا ریکارڈڈ موجود ہے lesunnatpark.com پہ, اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر, بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے مسئلہ تقدیر اور رزق کی تقسیم کے حوالے سے. اور پھر اس کے ساتھ کنزیکٹو تین مزید لیکچر میں نے دیے تھے, مسئلہ نمبر 104A, 104B, 104C, 104A, B, C. یہ کل ملا کے تقریباً 8 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ تقدیر کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا حاصل ہے یہ گفتگو. قرآن حکیم میں 200 آیات مسئلہ تقدیر کے اوپر کراس ریفرنس کے طور پہ جتنی آئی تھی, 50 مختلف مقامات سے میں نے کور کی ہیں, اور ریسرچ پیپر بھی ان آیات کے اوپر, ریسرچ پیپر نمبر 20 اپلوڈڈ ہے lesunnatpark.com پہ. میں نے ساری آیات کو انسان کی پیدائش کا مقصد اور مسئلہ تقدیر, مسئلہ نمبر 104A, B, C, یہ ضرور دیکھیں. اور جبریہ اور قدریہ دو ایکسٹریم رویے, ان کا میں نے مکمل طور پر رد کر کے اہل سنت کا منہج فرقہ اہل سنت نہیں منہج اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، وہ بیان کیا. اب میرے بھائیو چوتھی حدیث وہ اسباب کی اہمیت سے متعلق بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں اور مشکات میں، اس کا نمبر ہے 4516. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں میں شفا ہے، یعنی اللہ نے شفا رکھی ہے. اب ان اسباب کو اختیار کرنا جو ہے وہ در حقیقت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنا ہے، یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے نہ صبر کے منافی ہے. نمبر ایک، پچھنے لگوانا جسے ہم وہ الحجامہ بھی کہتے ہیں، کپنگ انگلش کے اندر کہتے ہیں پچھنے لگوانا. نمبر دو، لیکن یہ کپنگ کے اوپر میں بتاؤں اکثر احادیث جعلی ہیں، چند ایک احادیث صحیح ہیں، تو لوگوں نے وہ اپنے اس معاملے کو کرنے کے لیے آپ کو طب والا جو میں نے چیپٹر بتایا اس میں آپ کو ان کے اوپر تحکیم بھی مل جائے گی. اکثر جعلی روایتیں مشہور کی ہوئی ہیں، چند ایک صحیح روایتیں بھی ہیں. نمبر دو، شہد پینے میں، اور شہد کے بارے میں تو سورہ النحل میں بھی آیا آیت نمبر 69 میں، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے شہد کے اندر. اب شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے تو شہد کو اختیار کرنا یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے، اسباب کی نفی تو نہیں ہو سکتی. اور شہد تو اب جس طرح میڈیکل سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے، کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ کوئی دوائی اس کا، خصوصاً یہ بچوں کو جو ریشے کا ایشو ہوتا ہے اس میں شہد ہی سب سے زیادہ، اگر خالص آپ کو مل جائے، میڈ ان پاکستان نہ ہو، جرمنی کا بنا ہوا خالص کوئی شہد مل جائے اس کی میں بات کر رہا ہوں، یا کوئی واقعی اعتباری بندہ ہو جو آپ کو خالص شہد دے دے، ورنہ یہاں پہ اسلام کا نام اور بڑا اس قسم کے نام یوز کر کے بھی جو ہے وہ جعلی قسم کے شہد جو ہے مارکیٹ کے اندر بیچے جا رہے ہیں. تو شہد کے اندر شفا ہے. اور نمبر تین، آگ سے داغ لگانے میں، یعنی زخم جب ہو اور خون نہ رک رہا ہو تو گرم کر کے لوہا یا اس کی سلاخ لگائی جاتی ہے، وہاں سے وہ جل جاتی ہے، جو روسٹ ہو جاتا ہے وہ حصہ، تو پھر خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں، یعنی داغ نہ لگائیں اگرچہ اس میں شفا ہے، لیکن یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی داغ لگایا اپنے صحابی کو، وہ اگلی حدیث میں اس کو ڈسکس بھی کروں گا. یہ والا پورشن بہرحال اس کا منسوخ ہے. پانچویں حدیث شہد کے حوالے سے بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4521. پچھلی جو حدیث تھی اس کا مشکات میں نمبر تھا 4516. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آپ کے پاس حاضر ہے، ان کا میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ، یعنی اس سے لوز موشن لگ گئے ہیں، اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. وہ حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ اور طبیعت خراب ہوگی، آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. تین بار ایسا ہوا اور وہ ہر دفعہ حاضر ہوا یہ بات کہتے ہوئے کہ طبیعت مزید بگڑ گئی ہے. چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، یعنی سورہ النحل آیت نمبر 69 کہ فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے، اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اسے چوتھی دفعہ بھی کہا کہ شہد پلاؤ. یعنی اب اس کا پھر ظاہر ایمان کا لیول اس لیول تک پہنچ گیا نا، صرف شہد پینے سے شفا نہیں ہوگی، یقین بھی ہونا چاہیے. اور جب چوتھی بار شہد پیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو یہ شہد جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور آزمودہ چیز ہے، حکیم بھی اسی لیے شہد ریکمینڈ کرتے ہیں اکثر بیماریوں کے اندر. چھٹی حدیث وہ داغ لگوانے سے متعلق، جو میں کہہ رہا تھا کہ اس حدیث میں یہ والا حکم جو ہے منسوخ ہے، داغ لگانے کی اجازت ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور امام ترمذی نے باقاعدہ اس طرح کی ساری احادیث جمع کر کے باب باندھا ہے کہ داغ لگانے والا جو معاملہ ہے یہ منسوخ ہے، اس میں رخصت کا بیان. صحیح مسلم میں حدیث، مشکات میں ہے 4518. سعد ابن معاذ کو جو ہے وہ جو اوس کے سردار تھے ان کو تیر لگا اور ان کی رگ میں سے جو ہے خون نکلنا شروع ہو گیا، رگ ان کی جو ہے وہ کٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ تیر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے لوہے والا اس کو گرم کر کے ان کو داغا تاکہ وہ خون رک جائے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ حدیث پھر اس کو منسوخ کر دے گی جو پچھلی حدیث ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت والا آپ سے قول آیا. اور پھر داغنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا تو کچھ عرصے کے بعد اس میں پیپ پڑ گئی، ورم آ گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کر کے دوبارہ اس کو داغا. تو یہ داغنے والا معاملہ ابھی بھی جنگوں کے اندر جو ہے وہ ایک آزمودہ چیز ہے. بہرحال اگر کوئی اس کو استعمال نہ کرے تو وہ افضل ہے، لیکن استعمال کرنا جائز ہے داغ والا طریقہ. اور وہ اگلی حدیث ہے ساتویں جس کو میں ڈسکس کروں گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، وہ حدیث ہے اور ورڈ بائی میں نے اس کو ورڈ ڈسکس کرنا ہے. 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری آٹھویں حدیث. یہ میرے بھائیوں ساتویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں ہے، اس کا جو طریق میں پڑھنے لگا ہوں 5752 اور مسلم میں 527 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے قیامت والے دن. اور یہ پوری ڈیٹیل حدیث میں بعد میں مسلم شریف سے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا. اسی کا ایک طریق جامعہ ترمذی میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5556، اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کا مشکات میں نمبر ہے 5295 اور 5296، لیکن مشکات میں کچھ الفاظ موجود نہیں ہے جو بخاری 5752 اور مسلم 527 میں موجود ہے. بہرحال یہ پوری حدیث مشکات میں 5556 ترمذی کے حوالے سے موجود ہے کہ وہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے ان میں سے ہر ہزار جو ہے وہ 70,000 کو ساتھ لے کے جائے گا بغیر حساب و کتاب کے، یعنی ہر ہزار 70,000 کو. ایک روایت میں میں نے بیان کیا تھا، وہ میں نے پڑھی ہے لیکن مجھے کہیں پہ ملی نہیں ہے، عموماً کتابوں میں لکھی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی مجھے اتھینٹیسٹی نہیں ملی کہ ہر ایک 70,000 کو، لیکن یہ مل گیا کہ ہر ہزار 70,000 کو لے کے جائے گا، یعنی یہ ٹوٹل جو ہے وہ 49,00,000 لوگ بن جاتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانے والے. لیکن خالی جو دودھ پینے والے مجنون نہیں ہوں گے، ساتھ اس حدیث میں الفاظ ہے کہ 70,000 لوگ ہوں گے کون؟ لا یس ترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے، یعنی یہ جو شرکیہ دم ہوتے ہیں یا قرآن اور سنت میں جو سنت اذکار آئے ہیں ان کے علاوہ جو دم ہے چاہے شرکیہ نہ بھی ہوں وہ نہ کروائیں، اگرچہ وہ جائز ہیں اگر شرکیہ نہ ہو، لیکن ان کا یہ یعنی تقوی کا عالم ہوگا کہ وہ صرف سنت اذکار، سنت اذکار کا جو جھاڑ پھونک ہے اس کی اجازت ہے، اور بعض اتنے فنیٹک ہیں وہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھاڑ پھونک اپنے اوپر کیا ہے، سیدہ عائشہ نے آپ کے اوپر کیا ہے بخاری اور مسلم میں. المعوذات آخری تین سورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اس سے پہلے سورہ الاخلاص قل هو الله احد. اور یہ حدیث جو ہے ہم نے اپنے بلو کارڈ کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے صحیح بخاری کے ریفرنس کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ معاملہ کیا ہے، لہذا اس معاملے میں اس قسم کی بات کرنا کہ سنت اذکار والا معاملہ تو وہ اس سے استثنا ہے اس کا. ولا یتطیرون، اور نہ وہ بدشگونی اور فال نکلوائیں گے، یعنی مستقبل کی خبر جو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4595 کہ جو کسی کان کے پاس مستقبل کی خبر پتہ کروانے گیا تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کے علاوہ بھی کافی وعیدیں ہیں، جسے شوق ہو تو وہ طب والا چیپٹر جو میں نے بتایا تھا 92 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات کے اندر 4514 سے لے کر 4605 تک، تو اس میں یہ ساری احادیث موجود ہیں. پہلی چیز وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، یعنی سنت اذکار کو چھوڑ کے باقی جھاڑ پھونک چاہے وہ جائز بھی ہو وہ بھی. ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی نہیں لیں گے. ولا یکتوون، اور نہ وہ داغ لگوائیں گے، یعنی اب داغ والا علاج اگرچہ جائز ہے لیکن اس سے بچنے میں آپ کو 70,000 والی فضیلت تبھی ملے گی جب آپ اس سے بچیں گے. وعلی ربہم یتوکلون، اور ہر معاملے میں اپنے رب پر توکل بھی کریں گے، یعنی مسبب الاسباب پہ بھی ان کی نظر ہوگی اسباب کے ساتھ ساتھ. تو یہ حدیث جو مسلم میں ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں، پورا باب ہے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ صحیح مسلم سے میں ورڈ بائی ورڈ وہ پڑھنے لگا ہوں. یہ جو چیپٹر ہے صحیح مسلم کا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر 520 سے شروع ہوتا ہے اور اس میں کئی ایک طرق آتے ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 528 تک، 520 سے 528 نو احادیث ہیں اس کانٹیکسٹ میں، اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے حدیث، اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 5752. بخاری میں بھی کئی ایک طرق اس کے موجود ہیں, لیکن مسلم کا چونکہ ڈیٹیل ہے میں یہ ورڈ بائی ورڈ آپ کو سناتا ہوں تاکہ اس حوالے سے جو عقیدہ ہے کلیئر ہو. اکثر لوگ ای میلز بھی مجھے کیا کرتے تھے, سوالات بھی کرتے تھے, اور کئی ایسے ہیں انہوں نے باقاعدہ مجھے ٹیکس کیا جی جناب ہمارا نام یہ ہے, والد کا نام یہ ہے, جدو تسی جاؤ گے 70,000 نال لے کے سانوں بھی پا لینا. بھائی جی سانوں اپنا کوئی نہیں پتا, ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو خود بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں اور لوگوں کو بھی لے کے جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ سے امید کی جا سکتی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں کے حسن زن کی لاج رکھے. اور اب 70,000 تو نہیں لاکھوں میں پہنچ گئے ہیں تو ساروں کو تو نہیں یہ معاملہ ہو سکتا, آپ سب ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے 70,000 لوگوں کا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ورلڈ بائی ورلڈ 527 کتاب الایمان شروع میں ہی ہے 527 نمبر. اچھا جی حسین بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, یہ شیان علی میں سے تھے, حجاج ابن یوسف نے ان کو قتل کروایا, خیر التابعین میں سے ہیں. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی ابن عباس کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس نے اس ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا جو کل رات کو ٹوٹا تھا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا لیکن میں اس وقت نماز میں مشغول نہ تھا بلکہ مجھے بچھو نے ڈنگ مارا تھا, اس وجہ سے میں سو نہ سکا. یعنی انہوں نے کلیریفکیشن دی کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ میں کوئی عبادت گزار ہوں کہ میں رات کے وقت وہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا, بلکہ وہ مجھے بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے اتنی تکلیف تھی کہ میں ویسے ہی رات کو جاگ رہا تھا اس تکلیف کی وجہ سے. تو میں نے بھی رات کو یہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا, ظاہر اوپن ایئر کے اندر لوگ سوتے تھے. تو سعید نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر منتر کروایا, وہ دم کروایا. انہوں نے کہا تم نے منتر کیوں کروایا؟ تو وہ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اس حدیث کی وجہ سے دم کروایا ہے جو ہم سے شعبی نے بیان کی ہے اور ان سے بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منتر فائدہ نہیں دیتا, یعنی جھاڑ پھونک اور دم کرنا فائدہ نہیں دیتا, مگر صرف ڈنگ کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے. یعنی بچھو کا یا سانپ کا کوئی ڈس ہو, ڈنگنا ہو اس کے اگینسٹ یا نظر بد لگ جائے اس کے اگینسٹ منتر کروا سکتے ہیں. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جہالیت کے منتر بھی مجھ پہ پیش کرو اگر اس میں شرکیہ کلمات نہیں تو وہ کرتے رہو, وہ جائز ہے, لیکن 70,000 والی فضیلت سے محروم ہو جائے گا جو یہ والے منتر کرے گا. البتہ جو سنت اذکار والے المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہیں وہ پڑھے گا تو وہ اس وزیرت میں داخل رہے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور اپنے اوپر کرواتے تھے اما عائشہ کے ذریعے جب بیمار ہو گئے. تو یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 5017. اما عائشہ کہتی ہیں میں المعوذات آخری تین پناہ دینے والی صورتیں قل هو الله احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ تین دفعہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرتی تھی, اپنے ہاتھوں کو نہیں کیونکہ آپ کے مبارک ہاتھ. تو یہ دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے بھی تھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. تو آپ یہ جھاڑ پھونک کیا بھی کرتے تھے, کروایا بھی کرتے تھے, تو کیا آپ محروم ہیں اس فضیلت سے؟ نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ فضیلت ہے, اس سے محروم وہ ہوگا جو ادر دین سنت وظائف, یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے, یہ ابھی تک کسی نے حل نہیں کیا. سارے لوگ سنت وظائف کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں, کہتے ہیں جی خود کر لیں کسی سے نہ کروائیں ورنہ 70,000 کی فضیلت سے باہر ہو جائیں گے, یہ اکثر سلفی عالم اہل حدیث عالم کہتے ہیں. تو میں نے کلیئر کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بھی ہے, اپنے پر کروایا بھی ہے, تو آپ کو محروم کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذلک. صحیح بخاری 5017, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھاڑ پھونک کیا اما عائشہ نے, اور آپ اپنے اوپر خود بھی کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے جب بیمار ہو گئے, پھر اما عائشہ کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. تو بہرحال وہ سعید ابن جبیر کو حسین تبا تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تو اس لیے جھاڑ پھونک کروایا بچھو کے ڈسنے کے اوپر کہ حدیث پہنچی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. اب سعید ابن جبیر نے دیکھے حدیث کا انکار نہیں کیا, انہوں نے کہا جس نے جو سنا اور اس حدیث پر عمل کیا تو اس نے اچھا ہی کیا. انہوں نے کہا تم نے اچھا کام کیا ہے, میں اس کا انکاری کیسے ہو سکتا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منتر کی اجازت ہے, تم نے منتر کروایا, جو بھی جھاڑ پھونک کروایا یہ جائز ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے لیکن, جیسے میں کہتا ہوں لیکن 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 لیکن, ہم سے عبداللہ ابن عباس نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئیں. یہ پرٹیکولرلی شب معراج کا ذکر ہے, بخاری والے طریق میں موجود ہے. بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کی امت میں 10 لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو ان پر ایمان لائے ہوں. میں جو کہا نا کوانٹیٹی از ناٹ اتھینٹسٹی بلکہ کوالٹی اتھینٹسٹی ہے. اللہ کے حضور کوالٹی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے پوری امت کہا گیا سورہ النحل کے اندر, 10 سے بھی کم لوگ, اور بعض پیغمبر کے ساتھ ایک یا دو ہی آدمی تھے جو ایمان لائے, اور بعض پیغمبر کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا. اندازہ کریں. یہاں لوگ کہتے ہیں جی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو ہم حق میں ہیں. سواد اعظم ہے, سواد اعظم دیکھ لو, عظمت والا گروہ ہے. سواد اعظم سے مراد تعداد کا زیادہ ہونا نہیں ہے. بعض پیغمبروں کے ساتھ ایک بھی نہ تھے. اتنے میں ایک بڑی امت آئی, میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے. مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی ظاہر ہے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں تھے. تم آسمان کے کنارے کو دیکھو, میں نے دیکھا تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا. پھر مجھ سے کہا گیا کہ اب دوسرے کنارے کی طرف دیکھو تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا. پھر مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے. اور بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ گروہ جو ہے وہ بہت بڑا تھا, موسیٰ علیہ السلام کا گروہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اہل جنت کا نصف امت محمدیہ سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 80 صفحے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. الحمدللہ. کہتے ہیں ایک اور گروہ نظر آیا, مجھے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان لوگوں میں 70,000 آدمی ایسے تھے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور بخاری و مسلم کی باقی احادیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے 14 کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, بڑے ڈومیننٹ ہوں گے وہ لوگ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے. یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو اب صحابہ میں اس معاملے میں اختلاف شروع ہوا کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے یار جو بغیر حساب و کتاب کے. ان کو تو فکر پڑ گئی نا کہ جناب ہمارا نام بھی ان میں آ جائے. تو یہ بخاری میں موجود ہے 5752, مسلم 527. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے تو لوگوں نے باہم گفتگو کی کہ جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائیں گے. ان میں سے بعض نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, یعنی آپ کے صحابہ اکرام ہیں. بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے لیکن اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اور لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا. بعض نے کچھ اور کہا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور بتایا تم کس بات میں بحث کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی تھی ہم اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سارے صحابہ ہیں, نہیں, یہ سارے تابعین ہیں, سارے تبع تابعین ہیں. وہ خود لاکھوں میں بن جاتے ہیں تو 70,000 لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ منتر کروائیں گے کوئی دم نہیں کروائیں گے, یعنی سنت اذکار کے علاوہ. میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ منتر ادر دین سنت اذکار جو جائز ہے لیکن وہ فضیلت سے محروم کر دے گا. منتر نہیں کروائیں گے اور نہ منتر کریں گے اور نہ مستقبل کی خبر لیں گے. بدشگونی والا معاملہ بھی نہیں کروائیں گے, شگون بھی لیں گے نہیں لیں گے, اور اپنے رب پر بھروسہ کریں گے. اس طریق میں وہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ وہ داغ نہیں لگوائیں گے, لیکن بخاری اور مسلم کے باقی جو طریق ہیں طرق ان کے اندر موجود ہے, داغ نہیں لگوائیں گے. یہ سن کر سیدنا اکاشا کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اکاشا تم ان میں شامل ہو. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے جو باقی روایتوں میں آتا ہے, سعد ابن عبادہ حضرت کے سردار. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکاشا بازی لے گیا, یعنی وہ صحابی بھی اس میں شامل نہیں ہے بغیر حساب و کتاب والوں میں. ادھر لوگ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں, کہنے نہیں خیر کلمہ تو پڑھے ہی تھے نا, ٹھیک ہے نا جی. بغیر حساب و کتاب کے اصحاب بھی جنت میں سارے نہیں جائیں گے, ورنہ تو اشرم مبشرہ والا معاملہ تو نہ ہوتا نا, یا اصحاب بدر والا اور صلح حدیبیہ والا. وہ فضیلتیں پھر خاص لوگوں کے لیے. یہ قیامت تک امت میں ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے اللہ تعالیٰ چنے گا, اور ہر ہزار پھر 70,000 کو ساتھ لے کے جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے, آمین. یہ سن کر اکاشا جب کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی, اور دوسرے صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکاشا بازی لے گیا. تو یہ الحمدللہ فضیلت پتہ چل گئی, 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے. نمبر ایک, جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے, یعنی ادر دین سنت اذکار, سنت اذکار آپ خود بھی جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں, کسی کو بھی الموعظات کا. صحیح بخاری 5014 نمبر حدیث موجود ہے. اور داغ نہیں لگوائیں گے, بال یہ آپ نہیں کروا سکتے, اگرچہ جائز ہے اگر اس فضیلت میں آنا ہے. اور شکر ہے ہمارے زمانے میں تو اب یہ تقریباً ناپید ہی ہو چکا ہے طریقہ علاج. اور نہ ہی وہ مستقبل کی خبر, اب یہ والا معاملہ ہے. اب اکثر لوگ وہ 70,000 لوگ, وہ ڈائریکٹر طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں جی آگے آگے پیر ہوں گے, پیچھے پیچھے مرید ہوں گے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے. اے پیرے چ ایک کوالٹی موجود نے, سارا دم درود والا کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, اور ادر دن کتاب و سنت کے کر رہے ہوتے ہیں جھاڑ پھونک اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے. ٹھیک ہے جی, اب یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کے دم ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ تو اس قسم کے شرکیہ جھاڑ پھونک, تو ان کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے سے اپنے رب پر توکل کریں گے, یہ توکل, یہ ان کا مریدوں پہ توکل ہے, ان کے نذرانوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اور مستقبل کی خبریں نہیں لیں گے, یہ تو بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں, انہیں تو اٹینا لایا ہو جائے گا, تو اٹینا لایا ہو جائے گا, بعض لگ گیا تو تیر نہ لگا تو تکا, اور لوگ بھی یقین کر رہے ہوتے ہیں. میں ان بزرگوں کو ساروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولا مشین ڈیزائن کا لکھ کے دیتا ہوں, جس کے اندر کچھ لیٹن زبان کے حروف ہوں گے, کچھ فرینچ کے ہوں گے, کچھ جو ہے وہ یونانی ہوں گے, اور یہ صرف مجھے مشین ڈیزائن کا فارمولا کاپی سے دیکھ کے پڑھ کے سنا دیں گے سارے بزرگ کٹھے ہو کے. میں مان لوں گا انہوں جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ نہیں کی ہوئی. یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ, سکھائے نا ان کو. اس طرح ہوں گے معاملات میرے بھائیو, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو یہ اس قسم کے وہ ان کو پتا ہوتا ہے, بڑے نباز ہوتے ہیں. نوجوان کوئی چلے گئے, نوجوان کا کیا مسئلہ ہوگا, یہ کوئی سپلی آئی ہوگی بی اے میں, یا رشتہ نہیں ہو رہا ہوگا, یا کوئی لو میرج والا چکر ہوگا, یا ماں باپ تنگ کرتے ہوں گے, ترے جو ایک تھے تکا وہ چھڑ دیں گے تو لگ جائے گا, وہ کہیں گے ہاں جی پتا لگ گیا. ان کو آپ چیک کریں, آپ 10 نوجوان لے جائیں جو ینگ ایج کے ہوں اور جو دیکھنے سے شادی شدہ نہ لگتے ہوں, تو آپ لے جائیں ان کے پاس, ان بزرگوں کو کہیں کہ جناب دعا کریں ان کی شادی نہیں ہو رہی, بڑے رشتے ٹوٹ گئے, تو آپ دیکھیں ان کو پتا لگ جائے تو پکڑ لیں. یا جن کی اولاد بھی ہوئی ہو, جن کی اولاد نہیں ہوں گی, وہ کہیں گے تھوڑے سے بندش ہوئی ہے, کر دیں چیک کریں نا ان کو, ٹیسٹر لگائیں تو آپ چیک کر لیں. اور یہ اب میڈیا کی برکت سے ان کے سارے پول کھل رہے ہیں, ان کے سارے چٹے بٹے کھل رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کی برکت سے اور ہمارے ٹی وی چینلز کی برکت سے اس طرح کی ساری چیزیں کھل کے نا لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. اور میں ان تمام ٹی وی جو اینکرز ہیں, اور خصوصاً وہ جو اے آر وائی کے اوپر آتا ہے, وہ کون سا لڑکا ہے, اقرار الحسن, میں بالکل دل سے اس شخص کی قدر کرتا ہوں کہ مجاہد آدمی ہے, اپنی لائف اسٹیک پہ لگا کے اس نے ان سارے لوگوں کو ننگا کیا. اسی طریقے سے باقی چینلز والے بھی جو کر رہے ہیں, جیو والے کر رہے ہیں, یا سما والے کر رہے ہیں, یا دنیا ٹی وی والے, اس قسم کے پروگرام تمام چینلز کے اوپر چلتے ہیں. وہ شبیر تو دیکھے گا, وہ ایکسپریس کے اوپر بڑا زبردست. یہ شبیر آپ کو پتا ہے یہ لقب ہے سیدنا حسین علیہ السلام کا, تو شبیر تو دیکھے گا, تو یہ بڑا اچھا پروگرام. اس کے علاوہ قیدی نمبر کے نام سے اور بھی پروگرام لگتے ہیں, تو یہ میڈیا کے ذریعے چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, ان کا سارا چٹا بٹا کھول رہا ہے. اور کہتے ہیں جی یہ جعلی پیر ہے, وہ بھائی یہ پورا سسٹم ہی فراڈ ہے, جعلی اور اصلی والا کون سا مسئلہ ہوا, جعلی شراب اور اصلی شراب یہ وہی صاحب ہے جی, جعلی شراب پینے سے, زہریلی شراب پینے سے جو یہ ہو گیا, تو جناب وہ اصلی ان کو پلانا جو ہے وہ کیا جائز ہے؟ تو یہ نہیں, مطلب انہوں نے کہا جی جعلی اور اصلی جڑا کٹو گے وہی لال ہے جناب, پتا لگ جائے گا دونوں. یہ سب کے سب یہ لوگوں کے نظرانوں کے اوپر چل رہے ہیں. ایک کوالٹی بھی یہ 70,000 لوگوں والی ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں آگے آگے پیر ہوں گے اور پیچھے پیچھے مرید ہوں گے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے, تو جناب مہین الدین چشتی ہوں گے اور فلاں ہوں گے, اور اپنے بزرگوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, پڑھ کے قرآن کے بعد جو لوگ آئے ان کے نام لے رہے ہوتے ہیں, جن کے بارے میں ڈیفینیٹلی آپ کلیم نہیں کر سکتے. کلیم صرف صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی, بعد میں بھی ہم اس نے ظن کسی کے بارے میں رکھ سکتے ہیں, امام بخاری, امام مسلم, امام حنیفا, امام شافعی, امام عامر نمبر, باقی ائمہ کے بارے میں, لیکن ہمارا اس نے ظن ہے, اصل تو حقیقت اللہ کو پتا ہے. والو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی آگے آگے پیر ہوں گے, پیچھے پیچھے مرید ہوں گے, اور کھنگن نہیں دینا کسی نے اتھے. آج آپ دوسری طرف دیکھیں, بخاری مسلم میں احادیث ہیں, حدیث شفاعت, درجنوں حدیث ہیں بخاری مسلم میں کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا, پھر انبیاء شفاعت کرنے کے قابل ہوں گے, اور پھر ظاہر انبیاء بھی شفاعت کریں گے, اور فرشتے بھی کریں گے, اور اللہ کے نیک لوگ بھی کریں گے. نیک لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے نیک لوگ نہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اولیاء اللہ ہیں, اولیاء الشیاطین نہیں, جو لوگوں نے خود سے بنا لیے, ان کی میں بات نہیں کر رہا. اور یہ شیاطین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بریلیوں سے پوچھیں وہ دیوبندیوں کے بزرگوں کو شیاطین کہتے ہیں, دیوبندیوں سے پوچھیں وہ بریلیوں کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ ساری صحیح کہتے ہو یار, شیعہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اور سنی جو ہے وہ شیعہ کے بارے میں کہتے ہیں، الحدیث ان سب کے بارے میں، یہ سارے الحدیث کے بارے میں ہم کہتے ہیں شاید سارے صحیح کہہ رہے ہو، سارے شیاطین ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے، خود تو خود زبان دراز ہے اور کتنے کتنے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں. یہ صرف اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں، اسلام کے بزرگوں کو نہیں، اپنے فرقوں کے بزرگوں کو. تو یہ میں نے حدیث کی مسکنسیپشن دور کی، یہ بڑی مسکنسیپشن تھی، اس میں دونوں طرف ایکسٹریم رویے تھے. ایک طرف صوفیاء اس حدیث کو مس یوز کرتے تھے، جی اللہ پر توکل کر لیں، کوئی دعائی کوئی دم درود کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ سنت اذکار بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ معاملات خود سیدھے کرے گا. دوسری طرف جو ہے وہ سیکولر ٹائپ لوگ تھے جو انہی چیزوں کے اوپر ہی اسباب کو اختیار کرتے تھے اور مسبب الاسباب سے ہٹے ہوئے تھے. میں نے یہ درمیان کا اس میں راستہ بتایا. اور جو بعض سلفیوں نے یہ بات کہی کہ جی وہ آپ جو سنت اذکار والا دم ہے آپ خود تو اپنے اوپر کر سکتے ہیں لیکن کسی سے اگر کروائیں گے تو 70,000 والی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے، ان کے لیے میں نے علمی پھکی دے دی ہے. اینٹی وینم اور لاجیکل آنسر صحیح بخاری 5014 کے اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے اوپر دم کیا کرتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کروایا بھی اور مسلم شریف میں جب گھر والے بیمار ہوتے دم کرتے بھی تھے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دم کیا ہے المعوذات کا تو اب یہاں پہ جس دم کی نفی ہے 70,000 والی فضیلت میں وہ اس دم کی ہے جو ہے تو جائز لیکن سنت اذکار سے ہٹ کے دم ہے، وہ فضیلت سے محروم ہو جائے گا کہ وہ کروا لیتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں ادھر کئی لوگ ہیں جو دم کرتے ہیں، کتنے کرسچنز ہیں، ہندو ہیں جو دم کر دیتے ہیں آپ کو سانپ کے ڈسنے کے اوپر اور شفا ہو جاتی ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نالج رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر. تو لیکن ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ سنت اذکار کے اوپر بھروسہ کریں. مسئلہ نمبر میرا 109 ریکارڈڈ موجود ہے sunnatpark.com پہ، نظر بد، جادو ٹونا، وبائی امراض سے بچنے کے جو اذکار ہیں. آخر میں 8 حدیث بیان کر دوں تاکہ توکل والا معاملہ اور یہ جو صوفیاء کے اندر فریٹک رویے پائے جاتے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائے. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے. میں مسلم کا نمبر بھی بتا دوں، صحیح مسلم 6835 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور مشکات میں ہے 2502. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ چڑیا کے بچے کی طرح کمزور ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو نے اپنی کیا حالت کر لی ہے، کیا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص چیز تو نہیں مانتا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ انہیں کوئی کم پایا ہے اس طرح کا، اور واقعی کم ہی پایا ہوا تھی. ان کا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی میں دے دے. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سبحان اللہ، یعنی جب آپ حیران ہوتے تھے کسی کی اس قسم کی بات میں آپ کہتے سبحان اللہ پاک ہے غلطیوں سے، یعنی انسان تو غلطی کرے گا، اور یہ کیا تو اپنے رب سے مانگ رہے ہیں؟ تو کیا دنیا میں اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کی تکلیف برداشت کر سکے؟ تو یعنی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ دنیا میں عذاب دے دے آخرت میں نہ دے، تو کیا تو دنیا کی تکلیف اللہ کی برداشت کر سکتا ہے؟ چاہیے جائے کہ آخرت کی؟ اور تجھے تو چاہیے تھا تو اللہ سے مانگتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں وقنا عذاب النار دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اور وہ صحابی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. وہ صحابہ کہتے ہیں جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے نا، اس طرح وہ زندہ ہو گئے. اس پہ میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ بیسٹ دعا ہے، یعنی کسی نے پیپروں میں پاس ہونا ہے اس کی دعا یہ ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی اس کی دعا یہ ہے، کسی کی نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا یہ ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس کی دعا یہی ہے کہ اپنی وہ دعا ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے انہی الفاظ میں مانگے، اے اللہ دنیا میں بھلائیاں عطا فرما. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جی جو نیک بیوی ہے دنیا کا بہترین سرمایہ ہے، تو دنیا کی بہترین یہ آپ سمجھ لیں متاع حیات ہے نیک بیوی، تو آپ پھر دنیا حسنہ میں بیوی ٹاپ آف دا لسٹ ہے، دعا مانگے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ پہ میں نے اس کا ریفرنس دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اکثر دعا ہے وہ ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بخاری میں اس کا نمبر ہے 6389 اور مسلم میں 6840. صحیح پڑھا جی میں نے؟ ہاں جی. ابھی تو میں جوان ہوں, اتنی دور سے میں نے پڑھ لیا الحمدللہ. تو یہ انس ابن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے, کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے. تو یہ میں نے آخرت کا گرین کارڈ فرض نماز کے بعد اذکار میں ڈالا ہوا ہے, اور آخرت کا جو بلو کارڈ ہے ہمارا صبح شام کے اذکار اہل سنت پاک .com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.